أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. پچھلے چند دنوں سے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ روزہ رکھنے کا مقصد یہ کہ ہم متقی بن جائیں، اور یہ مقصد اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ روزہ دار جب یہ مہینہ روزہ رکھے گا تو اس کے تقوی میں اضافہ ہوگا، وہ متقی بنے گا، پرہیزگار بنے گا، اللہ والا بنے گا. اور اسی لیے رمضان کی پہلی رات سے ہے ہر رات ہم اللہ والوں کی کوئی نہ کوئی ایک صفت بیان کر رہے ہیں. اللہ والوں کی ایک صفت ہم نے یہ بیان کی کہ اللہ والے وہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ایک صفت یہ بھی بیان کی کہ اللہ والے وہ جو دوسروں کو معاف کرنے کی عادت رکھتے ہیں. ایک صفت یہ بھی بیان کی ہم نے کہ اللہ والے وہ جو دنیا سے بے رغبتی رکھتے ہیں. ایک صفت یہ بھی بیان کی کہ اللہ والے وہ جو اپنے اعمال میں نیت کا استحضار رکھتے ہیں. ایک صفت اللہ والوں کی یہ بھی بیان کی کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں. اور ایک صفت یہ بھی بیان کی کہ اللہ والے وہ جو زبان کے سچے ہیں. کل کی مجلس میں ہم نے اللہ والوں کی یہ صفت بیان کی کہ اللہ والے وہ ہیں جو اپنی نگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. تو کئی مرتبہ انسان کی نگاہ بھی چوری کرتی ہے، تو اللہ نے چوری کو بھی حرام کر دیا، نگاہ کی چوری کو بھی حرام کر دیا. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. آج کی اس مجلس میں اللہ والوں کی ایک اور بڑی صفت بیان کرنا مقصود، اور وہ یہ کہ اللہ والے امین ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، امانت میں خیانت کرنے سے بچتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے سے پہلے بھی آپ کی امانت داری کے چرچے تھے. مکہ والے آپ کو امین کہتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے اور انہیں یقین ہوتا کہ اس شخص کے پاس امانت رکھوا دو تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے دنیا کے سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ محفوظ جگہ امانت رکھے. اس بات سے اندازہ لگائیں اللہ کے پیارے محبوب کی امانت داری کا کہ جس رات آپ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے، کافروں نے آپ کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، اور آپ نے اپنے بستر پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب سلایا کہ میں نکل جاؤں گا اور آپ نکل گئے اور وہ کافر آپ کو دیکھ نہ سکے. تو آپ جب نکل رہے تھے تو آپ نے اس وقت حضرت علی کو کچھ امانتیں دی جو اس وقت کے کافروں نے آپ کے پاس رکھوائی تھی. یعنی امانت داری کا کیا حال اور کیا عالم تھا. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا وتعدو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امانت کے معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قول بیان فرماتے لا ایمان لمن لا امانت لہ, کہ اس شخص کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی بیان فرماتے, جب بھی خطبہ فرماتے, ہر خطبے میں کم و بیش یہ حدیث بیان فرماتے. یعنی آپ کا کوئی بیان ایسا نہیں جس میں آپ یہ حدیث بیان نہ فرماتے کہ اس شخص میں کوئی ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت نہیں ہے. یہ امانت کا معاملہ بہت ہی زیادہ سیریس معاملہ ہے. اس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ امانت میں خیانت صرف حکومت کرتی ہے اور انہی کو ہم کہتے ہیں وہ کرپٹ ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہم اوپر سے لے کے نیچے تک کرپٹ ہیں. ہر ہر بندہ کرپٹ ہے, ہر ہر انسٹیٹیوٹ کرپٹ ہے, حکومتی ادارے بھی کرپٹ ہیں اور پرائیویٹ ادارے بھی کرپٹ ہیں. کرپشن ہمارے رگ رگ میں آ چکی ہے. اور کرپشن ہے کیا؟ امانت میں خیانت ہی کو تو کرپشن کہتے ہیں. تو ہم اس طرح سے بن گئے ہیں کہ جو سبق اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ ہمیں سکھایا اسی سبق کو بھول بیٹھے ہیں. حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ منافق کی نشانیاں تین ہیں. اور پہلی نشانی یہ کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اور دوسری نشانی یہ کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ کے خلاف کرتا ہے. تیسری نشانی یہ کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے. تو امانت میں خیانت مختلف طرح سے اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو اس امانت کے معاملے میں بہت ہی زیادہ سینسیٹیو بنا دیا. چنانچہ مشہور واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا کہ امیر المومنین میں نے آپ سے ملاقات کر دی. حضرت عمر نے فرمایا کہ دی رات آ جائے تو جس جگہ آپ بیٹھ کے حکومت کے امور چلاتے تھے وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ سے ملنے کے لیے آئے. تو جب آئے تو رات کا وقت تھا, اس زمانے میں الیکٹرسٹی تو تھی نہیں, تیل کے دیے جلتے تھے تو وہ تیل کا دیا جل رہا تھا. آپ نے پوچھا حضرت علی سے آتے ہی کہ بتائیے آپ کوئی حکومت سے متعلق بات کرنے کے لیے آئے ہیں یا کوئی ذاتی مشورہ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں, میں آپ سے ذاتی مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں. جیسے ہی انہوں نے یہ کہا حضرت عمر نے وہ تیل کا دیا جو ہے وہ بجھا دیا. حضرت علی نے پوچھا کہ اچانک امیر المومنین آپ نے یہ دیا کیوں بجھا دیا, اب تو کچھ نظر بھی نہیں آ رہا. آپ نے فرمایا کہ یہ تیل کا دیا جو ہے یہ حکومت کے پیسوں سے چل رہا ہے. اگر تو حکومت کی کوئی بات ہم کر رہے ہوتے تو اس کے جلنے کا کوئی جواز ہے، ہماری ذاتی بات اگر ہو رہی ہے تو حکومت کا تیل خرچ ہو، یہ مجھے مناسب نہیں لگا، امانت میں خیانت لگی، اس لیے اس کو بند کر دیا۔ ہمارے اکابرین اس امانت میں خیانت کے معاملے میں بہت ہی زیادہ خیال کرتے تھے، کتنے ہی سجدے کیوں نہ کر لے، کتنی ہی دینی کتابیں کیوں نہ پڑھ لے، اگر امانت داری نہیں ہے تو ایمان دل میں نیچے چلا گیا ہے۔ اکابرین اس امانت داری کے معاملے میں بہت ہی زیادہ خیال کرتے تھے۔ پچھلے بزرگوں میں سے یا حالیہ بزرگوں میں سے اس پچھلی صدی میں سب سے زیادہ جن کی مثالیں ملتی ہیں امانت میں خیانت کے معاملے میں احتیاط کرنے میں، وہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملتی ہے۔ ہر چیز میں بہت احتیاط تھا، طبیعت میں احتیاط، حتیٰ کہ حضرت فرماتے تھے کہ یہ جو اجازت و خلافت دی جاتی ہے یہ بھی امانت ہے، کہ اگر صحیح بندے کو نہیں دی گئی تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے بزرگ فرماتے کہ اگر کسی مدرسے سے کسی بچے کو عالم بنایا اور وہ اس کا اہل نہیں تھا تو یہ بھی خیانت ہو گئی۔ حضرت سے ملنے کے لیے حضرت کے ایک خلیفہ تشریف لائے، دور سے سفر کر کے، اور اپنے ساتھ بیٹے کو بھی لے کے آئے۔ تو دور سے سفر کر کے، ریل کا سفر کر کے آئے، تو حضرت نے پہلے ان سے پوچھا کہ جی کیسے ہیں آپ، خیریت سے آئے، سفر آپ کا کیسا رہا؟ تو حضرت کے جو خلیفہ تھے انہوں نے فرمایا کہ حضرت اللہ نے بہت مہربانی کر دی، بہت اللہ نے کرم کر دیا۔ حضرت نے پوچھا سب خیریت کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت سفر پہ آ رہا تھا تو ایک ٹکٹ میری لگ گئی، کہ بیٹا میرا جو ہے یہ ہے 12 سال سے تو بڑا مگر دیکھنے میں 12 سال سے کم لگتا ہے۔ تو ٹکٹ والے نے مجھ سے پوچھا کہ جی کتنی عمر ہے، 12 سال سے بڑا تو نہیں ہے؟ میں نے کہا جی 12 سال سے بڑا نہیں ہے۔ اس نے بات مان لی اور ٹکٹ اس کی آدھی لگی اور میری پوری لگی، تو آدھی ٹکٹ بچ گئی۔ تو انہوں نے تو بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ اللہ نے بڑی رحمت کر دی، آدھی ٹکٹ کی قیمت بچ گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا، اس چیز کو اگر آپ اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں کہ آپ کے ذمے جو پیسے بنتے تھے وہ ادا نہیں کیے، جو آپ کے ذمے امانت تھی اس میں خیانت کی، اور اس کو آپ گناہ بھی نہیں سمجھ رہے، یہ میری غلطی ہے، آپ اجازت و خلافت کے قابل نہیں، میں آپ سے اجازت و خلافت واپس لیتا ہوں۔ اللہ، سچی بات یہ ہے جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کے پاس اللہ کی ولایت تو کیا، اس کے پاس تو ایمان بھی نہیں رہا۔ لا ایمان لمن لا امانت له، اس شخص کے کوئی ایمان ہی نہیں جس کے پاس امانت داری نہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ تمہاری اولاد بھی تم کو امانت دی گئی ہے، اگر اولادوں کو دین پہ نہیں لگایا تو پھر یہ امانت میں خیانت کر دی۔ تو پوری کوشش ہونی چاہیے یہ جو امانت ملی ہے اس میں خیانت نہ ہو جائے۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے عرب کے ایک تاجر کا، بڑا تاجر تھا، امیر تاجر تھا، تجارت کرتا تھا اور ایک عرب ملک سے دوسرے عرب ملک سفر کر کے چند ہفتوں کا سفر ہوتا، وہاں جاتا، چند مہینے وہاں رہتا، سامان اکٹھا کرتا، پھر وہ اتنا سارا سامان لے کے اپنے ملک آتا، پھر سامان بیچتا اور اسے بہت نفع ہوتا۔ یہ ہر سال کا روٹین تھا کہ ہر سال چند مہینے کے لیے گھر چھوڑ کے اس کو جانا ہوتا۔ تو ہر سال جب وہ جاتا تو چند سال بعد اس کو محسوس ہوا کہ اتنے مہینے گھر سے دور رہتا ہوں، بیوی قریب نہیں، تو کئی مرتبہ اس کو خیال آتا کہ میں گناہ کر لوں، تو اس ڈر سے کہ کہیں زنا کا مرتکب نہ ہو جاؤں، اس نے جس جگہ جاتا تھا، جس علاقے میں سامان کے لیے سفر کر کے، وہاں بھی ایک نکاح کر لیا، شادی کر لی۔ اب جو پہلی تھی شادی، جو اپنے علاقے میں تھی، کئی سالوں سے وہاں بچے بھی تھے، ذہن میں یہی آیا کہ اس کو نہیں بتاتا، کیونکہ اس کو پتہ چل جائے گا تو پھر وہ ناراض بھی ہوگی، پریشان بھی ہوگی، اس کو پتہ ہی نہیں چلنا ہے، شادی تو یہاں ہوئی بھی ہے۔ اس نے شادی کر لی اور ادھر بیوی کو نہیں بتایا، پہلی بیوی کو نہیں بتایا۔ جس مرتبہ جس سفر میں شادی کر کے اور واپس گیا، تو یہ جو بیویاں ہوتی ہیں ان کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہے، تو وہ بیوی کو لگا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، تو سرکار بدلے بدلے نظر آ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی کوئی گڑبڑ ہے۔ بیوی نے کہا کہ اچھا، بیوی نے بھی کچھ کہا تو نہیں، مگر ایک جاننے والی بوڑھی عورت تھی، جب اگلی مرتبہ شوہر گیا نا سفر پہ، تو کچھ دنوں بعد اس جاننے والی بوڑھی عورت سے کہا، یہ پیسے لے، تو بھی سفر کر کے وہاں جا، جا کے مجھے بتا کہ وہاں ہو کیا رہا ہے۔ بوڑھی عورت گئی، اس نے دیکھا کہ یہ تو شادی کر کے بیٹھا ہوا ہے، واپس آ کے اس نے پوری خبر دی کہ اس نے دوسری شادی وہاں کر لی۔ بہت غصہ آیا، ایک تو دوسری شادی کیوں کی، اور پھر غصہ یہ بھی آیا کہ مجھے بتایا بھی نہیں۔ اور ظاہر ہے عورت کو کہاں یہ قبول ہے کہ شوہر دوسری شادی کر لے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی یہ غم لے کے پھرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال، مگر عورت نیک تھی، سمجھدار تھی پہلی بیوی، اس نے یہ سوچا کہ اس نے بھی مجھے نہیں بتایا ہے، میں بھی اس سے نہیں ظاہر کروں گی کہ مجھے پتا چل گیا، کیونکہ ابھی تو وہ وہاں تھوڑا وقت دیتا ہے، یہاں زیادہ وقت دیتا ہے، وہاں وہ چھپ کے پیسے وغیرہ دیتا ہے، یہاں تو اپنا سارا مال کھلا دیتا ہے، تو اگر میں یہ بتا دوں گی کہ جی مجھے پتا چل گیا ہے، تو اب تو اسے پھر بالکل برابر برابر معاملہ کرنا ہوگا، تو میں نہیں بتاتی۔ تو اس نے نہیں بتایا کہ جی مجھے پتا چل گیا۔ چند سال گزر گئے، اور چند سال بعد یہ جو تاجر تھا یہ فوت ہو گیا۔ تاجر جب فوت ہوا، تو تاجر کی جب میراث تقسیم کی گئی، تو امیر آدمی تھا، تو سارا مال حساب لگایا گیا، تو میراث میں جو بیوی کا حصہ بنتا تھا وہ 4 بورے سونے کے تھے، بڑا مال تھا، 4 بورے سونے کے۔ اب پوری دنیا میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ بیوی ایک نہیں، بیوی 2 ہے، صرف اس بیوی کو پتا تھا، اور بیوی جو تھی وہ نیک تھی۔ اس نے کہا یہ 4 آئے ضرور ہیں بورے، مگر ان پہ میرا حق نہیں ہے، اس میں سے 2 بورے میرے ہیں، دو بورے اس دوسری کے ہیں. تو اس ڈر سے کہ کہیں امانت میں خیانت نہ ہو جائے, یہ دو بورے اس نے اپنی سوکن کو بھجوائے اسی بوڑھی عورت کے ساتھ کہ جا کے بتا دو کہ تیرا شوہر فوت ہو گیا ہے اور یہ جو پہلی بیوی ہے اس نے تیرے یہ دو بورے تیرے حصے کے بنتے تھے وہ بھجوائے سونے کی بوری. تو وہ بوڑھی عورت وہاں پہنچی اور اس نے کہا کہ تمہارے شوہر کی جو پہلی بیوی ہے اس کے پاس یہ چار بورے آئے تھے اور اس نے امانت میں خیانت نہ ہونے کے ڈر سے یہ دو بورے جو تمہارا حق بنتا تھا وہ تمہیں بھیج دیا, یہ تمہاری امانت ہے. بہت ہی زیادہ اس کو احساس ہوا کہ کتنی وہ نیک عورت ہے. اس نے کہا کہ اگر وہ امانت داری کر رہی ہے میں بھی سچی بات کہوں گی کہ یہ جو دو بورے ہیں اس پہ میرا حق نہیں ہے, یہ دو بورے اسی کے ہیں, کیونکہ جب آخری سفر اس کا تھا تو آخری سفر پہ جانے سے پہلے اس آدمی نے مجھے طلاق دے دی تھی, کہ یہ دو بورے یہ اسی کی امانت ہے, یہ میری طرف سے اس کو واپس کر دیا. اللہ عورتوں کے دل میں بھی ایمان کی قدر زیادہ تھی, سونے کی قدر کم تھی. جی سونا رکھ تو لوں گی مگر بے ایمانی کرنے سے, امانت میں خیانت کرنے سے ایمان نیچے چلا جائے. سچی بات تو یہ ہے کہ جس نے امانت داری حاصل کر دی اس نے اصل میں نیکی حاصل کر دی. آخری بات اور اپنی بات مکمل کروں گا. سمت کے بزرگ گزرے ہیں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے اللہ والے تھے. حضرت کی خانقاہ بڑے صغیر پاک و ہند میں بہت زیادہ مشہور. حضرت کی خدمت میں پورے ملک کے طول و عرض سے لوگ آتے تھے, ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا آتا. کچھ لوگ بہت لمبے لمبے عرصے کے لیے خانقاہ پہ وقت بھی گزارتے اصلاح کی نیت سے. ایک مرتبہ ایک صاحب آئے حضرت کی خانقاہ پہ اور تین چار دن گزارے تھے کہ ایک محفل کے اندر حضرت نے ان کو بلا کر اور انہیں اجازت و خلافت دے دی. اب کچھ لوگ تھے جو سالوں سے حضرت کے ساتھ اصلاح کا تعلق, بیعت کا تعلق, بڑے حیران ہوئے کہ جی سالوں سے ہم حضرت کی خدمت میں ہیں, اتنی مرتبہ ہم خانقاہ بھی آتے ہیں, اتنے وظائف بھی کرتے ہیں, اور یہ تین چار دن کے لیے یہ شخص آیا اور حضرت نے ان کو اجازت دی. تو باتیں شروع ہو گئیں, حتیٰ کہ یہ بات بھی شروع ہو گئی کہ یہ اجازت و خلافت تو ایک امانت ہے تو صحیح آدمی کو دینی چاہیے, جو اس کا اہل نہیں اس کو کیسے دی جائے. تو بات آخر کو حضرت تک پہنچ گئی, کسی نے جا کے کہہ ہی دیا کہ حضرت اتنے سالوں سے اتنا آپ سے جس نے دین سیکھا اس کو تو اجازت نہیں ملی, اور ایک شخص سے جو چار دن پہلے آیا آپ نے اس کو اجازت دے دی, یہ ہمیں سمجھ نہیں آیا. حضرت بھی سمجھ گئے کہ اشکال یہ ہے کہ جی اس امانت میں شاید خیانت ہوئی ہے. حضرت نے فرمایا کہ تمہارے سوال کا جواب ضرور دوں گا. یہ بات کہہ کے بات ختم ہو گئی. کچھ دن گزرے, حضرت نے ایک خادم کو بلایا اور بلا کے کہا کہ جتنے بھی خانقاہ میں لوگ ہیں اتنی مرغیاں لے کے آؤ. مثال کے طور پہ دو ڈھائی سو لوگ تھے, فرمایا بس 250 کے قریب مرغیاں لے آ. اور سارے لوگوں کو جو ہے وہ آپ نے مرغی آ گئی تو سب کو اکٹھا کیا اور سب سے کہا کہ سب ایک ایک مرغی لے لیں اور مرغی ذبح کر کے واپس یہاں دے دے. بس اتنا خیال کرنا ہے سب نے کہ مرغی ایسی جگہ ذبح کرے جہاں کوئی نہ دیکھے. قدر نے فرمایا بس اتنا کام کرنا, مرغی ذبح کر کے لے کے آنی ہے مگر ایسی جگہ ذبح کرنی ہے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہے. کوئی مسجد کے پیچھے چلے گیا وہاں جا کے اس نے ذبح کر دی, کوئی دور جنگلوں میں چلے گیا, کوئی درخت کے پیچھے چلے گیا, کوئی جو مکانات بنے تھے ان کے پیچھے چلے گیا کہ بھئی جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو وہاں میں ذبح کر کے لے آؤں. حضرت نے حکم یہی دیا ہے ایسی جگہ ذبح کرنا ہے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہے. سارے مرغیوں کو ذبح کر کے لے آئے. یہ جن صاحب کو اجازت و خلافت دی تھی نا تین چار دن پہلے اور جن کو اتنی جلدی اجازت و خلافت مل گئی وہ مرغی کو ذبح نہ کر سکے, ذبح کیے بغیر ہی لے آئے. تو کچھ لوگوں نے دیکھ کے کہا کہ دیکھو اس کی حضرت سے تعلق کا عالم دیکھو کہ ایک اتنا چھوٹا سا کام حضرت نے کہا وہ بھی نہیں کر سکا. تو حضرت نے دیکھا کہ سب نے ذبح کر دی ہے تو حضرت نے کہا کہ بھئی آپ سب نے تو ماشاءاللہ ذبح کر دی, ایسی جگہ ذبح کی جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. سب نے کہا جی حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. تو حضرت نے ان صاحب سے پوچھا جن کو اجازت دی تھی, جن کے بارے میں سب کو اشکال بھی تھا کہ جناب آپ نے ذبح نہیں کی مرغی. اس نے کہا حضرت آپ نے حکم دیا تھا کہ مرغی ذبح کرو تو میں آپ کا حکم پورا تو کرنا چاہتا تھا مگر آپ نے یہ فرمایا تھا مرغی ذبح ایسی جگہ کرنی ہے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو, میں جس وقت بھی اس کو ذبح کرنے جاتا تو مجھے یہ بہت زیادہ محسوس ہوتا کہ ایک ذات مجھے بہت غور سے دیکھ رہی ہے اس لیے میں اس مرغی کو ذبح نہیں کر سکتا. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اتنا اس کو اس بڑی ذات کا اس کو استحضار ہے اس لیے اس کو اجازت دے دی گئی, اس لیے یہ تم سب سے آگے نکل رہا ہے. جس نے امانت داری کا اظہار کیا وہ اصل میں ایمان میں آگے بڑھا رہا ہے, وہی اصل میں اللہ والا ہے. اور جس میں امانت نہیں خیانت ہے, جتنے بھی سجدے کر لے جتنی بھی کتابیں پڑھ لے ابھی اس کے اندر ولایت کا نور نہیں آیا ہے. اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی برکت سے ہمیں بھی یہ بڑی صفت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لے, آنکھوں کو بند کر لے, سر کو جھکا لے, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کو یاد میں ڈوب جائیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے غافل کیا کچھ ایسا حوث نے جہان کی غافل کیا کچھ ایسا حوث نے جہان کی جو سانپ نفس کا ہے وہ مارا ہی نہیں ہے جو سانپ نفس کا ہے وہ مارا ہی نہیں ہے توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ برے دن سے ہمیں محفوظ فرما اللہ بری رات سے محفوظ فرما اللہ برے کاموں سے محفوظ فرما اللہ برے انجام سے محفوظ فرما میرے مالک آج سے رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہے اللہ آپ کے پیارے محبوب نے فرمایا یہ رمضان کا دوسرا عشرہ یہ تو مغفرت کا عشرہ ہے اللہ اس مغفرت کے عشرے میں اے اللہ ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کر دیجئے اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے اللہ جو گناہ دن میں کی انہیں معاف فرما اللہ جو گناہ راتوں میں کی انہیں معاف فرما اللہ جو گناہ چھپ کے کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما اور اے اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما میرے مالک ہم گناہوں کی نجاست میں لتھڑے ہوئے ہیں اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اللہ ماں جب اپنے بچے کو نجاست میں لتھڑا دیکھتی ہے اللہ وہ اس سے نفرت نہیں کرتی اے اللہ اسے دھو لیتی ہے لذیذ سے لگا لیتی ہے اللہ آپ تو ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والے ہیں اللہ آپ بھی ہمیں گناہوں کی نجاست میں دیکھ رہے ہیں
نے وہاں لکھا آپ کی نفرت نہ فرمائے، اللہ ہمیں دھو دیجئے، اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے، اللہ آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، تیرے مالک تیرے کمزور بندے ہیں، اللہ کبھی شیطان ہمیں گناہ کی طرف اکسا لیتا ہے، اللہ کبھی ہمارا نفس ہمیں گناہ پر مجبور کر دیتا ہے، تیرے مالک ہمارے لیے گناہ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہو گیا، اللہ آپ کے لیے گناہ چھڑوانا آسان ہے، میرے مالک گناہوں سے پاک زندگی نصیب کر، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈھوبا دل بدل دے، تیرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے وے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے وے ہاتھوں کی لاج فرما، اے کریم آقا آپ تو وہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ سو بندوں کا قاتل تھا، اللہ بھی توبہ بھی نہیں کی تھی، توبہ کی نیت سے گھر سے نکلا تھا، راستے میں بہت ہو گیا، اللہ آپ نے تو اس کو بھی معاف کر دیا، اللہ ہم تو اللہ آپ کے در پہ آئے بیٹھے ہیں، اللہ امید لے کے آئے بیٹھے ہیں، اے اللہ رمضان کی رات میں آئے بیٹھے ہیں، اے اللہ تیرے سامنے اپنا دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ آپ کے پیارے محبوب نے ہمیں بتا دیا کہ یہ مغفرت کا اسلحہ ہے، اللہ اس میں مغفرت ہونی ہے، میرے مالک معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، میرے مالک اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں بھی کرنا، اللہ پھر بھی معاف کر دیجئے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا، اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی نیکی نصیب فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمارے بھی مردہ دلوں کو زندہ فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ مسلمانوں کو آپس میں ایک فرما، اے اللہ کافروں کا وہ کالا فرما، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کاموں کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، اے اللہ اس امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، تیرے مالک اپنے کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کو بھی دعاؤں میں شامل فرما، اے اللہ جو دور بیٹھے ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں، اللہ ان کے دلوں کی بھی نیک تمناؤں کو پورا فرما، میرے مالک اٹھے وے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے وے ہاتھوں کی لاج فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما، اے اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے ارب کرب، میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ امت پریشانی کے عالم میں ہے، میرے مالک اپنے پیارے حبیب کی امت پہ رحمت برسا، اللہ اپنے پیارے محبیب کی امت پر کرم فرما، اللہ کرم فرما، اللہ کرم فرما، اے اللہ اپنی رحمت کی نگاہ فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا اللہ نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، میرے مالک ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، تیرے مالک جن کی مغفرت فرما دی، اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.